لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو الطريق البعيد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأصوله وفروعه أجمعين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کی حمد و ثنا. نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، تعوض کے حوالے سے ایک نشست ہماری جاری ہے اور اس کے اختتامی اور اواخر کے پہلو پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں پر شیطان کے مکر و کیب اور اس کی وسوسہ اور شر انگیزی کا ذکر کیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس تمام حقیقت کو جو ذکر کیا گیا ہے اس کو ہم اس درس فہم قرآن کے اندر لائیں، تاکہ ہمارے سامنے شیطان کی گمراہی اور اس کی جانب سے ہونے والے وہ تمام وار جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بندے کو دور کر دیتے ہیں، خود اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، تاکہ ہم اسے ہوشیار ہو کر اس طریقہ اختیار کریں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں شیطان کے مکر و کیب سے بچنے کا طریقہ بیان کیا ہے، تاکہ دونوں جانب سے ہمارے سامنے حقیقت واضح ہو جائے. اسی تسلسل کو بالتدریج رکھتے ہوئے آج اسی موضوع کی ایک اہم کڑی تھی، لفظ شیطان کی تحقیق کے بعد نفس اور انسان کے درمیان جو ایک حقیقت کا فلسفہ ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لفظ شیطان کی تشریح کے دوران ایک خاص موضوع ہماری ہدایت کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ شیطان کو تو نفس نے گمراہ کر دیا، لیکن نفس نے شیطان کے اندر ایسی کیا فکر پیدا کی تھی کہ جس کی وجہ سے برسہ برس کی عبادتیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت تمام اس کی رائیگاہ چلی گئی. اس بری عادت کو ہم نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اس کی طرف ہم نے غور کرنا ہوگا کہ آخر نفس نے اس کے اندر کیا ایسی بات ڈالی اور شیطان نے ایسی کیا حرکت کر دی کہ جس کی بنا پر اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی. پھر اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے قرآن میں کہ تم بھی مسلمانوں اپنے اندر وہ عادت کبھی داخل نہ کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ ابلیس جو معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، ان کا حاکم تھا، اس کی ان تمام شرف و عظمت کی باتوں کو ہم نے صرف ایک ہی غلطی کی وجہ سے سب کو کافور کر دیا، سب اس کی عبادتیں، ریاضتیں، سارے عمل و شرف کی باتیں ملیا میٹ ہو گئی. تو لہذا اے امت مصطفیٰ، اے ہمارا کلمہ پڑھنے والو، اس بات کو سن لو کہ ابلیس کا یہ سارا راستہ تمہارے سامنے اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اپنے اندر وہ تمام گندی عادتیں تم نہ ڈالو. ہم نے تمہارے سامنے خیر اور شر دونوں کی خوبیاں تو بیان کر دی ہے، یہ قرآن کی آیات کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. خیر کے اندر خوبی کیا ہے وہ بھی بتا دی ہے، شر کے اندر خرابی کیا ہے وہ بھی بتا دی ہے، خیر کی طرف آنے کا راستہ کس طرح اختیار کر سکتے ہو وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے، شر کے اندر کیا خباستیں ہیں اور شر کے اندر کیا رذائل ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے گویا کے ذکر کر دیے ہیں، اور شر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور شر میں ملوث ہونے کی وہ کون سی گندی فکر ہے، ہر چیز کو قرآن نے کلیئر کر کے ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا سب کچھ ہم کرنے پر قادر ہیں، جب یہاں تک ہر حقیقت کو ہم نے پورا کر دیا ہے تو اگلی بات بھی ہم پوری کر دیتے، لیکن قرآن یہ کہتا ہماری حکمت یہ ہے کہ سارے راستے مکمل طور پر واضح کر دینے کے بعد اب صرف تم پر چھوڑ دیا ہے کہ تم کس راستے کو اختیار کرتے ہو، اور اختیار کے لیے تمہیں عقل بھی دے دی ہے، ضمیر بھی دے دیا ہے، فطرت بھی دے دیے ہیں، خارج میں انبیاء بھی بھیجے ہیں، خارج میں اولیاء بھی بھیجے ہیں، علماء بھی بھیجے ہیں، قرآن موجود ہے، ہدایت کا سارا دستور موجود ہے، شر کا فلسفہ اور شر کا نظام اتنا مربوط اور اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا خیر کا ہے، لیکن اب تم کتنے مخلص ہو یہ تمہارے لیے دعوت فکر ہے۔ حضرت داتا صاحب بھی فرماتے ہیں، اس حقیقت کو ذکر کرتے ہیں کہ خیر اور شر کا، شر کے نمائندگان جو ہیں وہ خیر کے مقابلے میں کم ہیں، اور خیر کی مضبوطی اور اس کے نمائندے شر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ شر کا نمائندہ اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہے، خیر کے نمائندے بہت کم ایسے ہیں جو اپنے فکر کے ساتھ گویا کہ مخلص ہوتے ہیں، یعنی نمائندے سے مراد انبیاء نہیں، اولیاء نہیں، ہر کلمہ گو خیر کا نمائندہ ہے، تو اس میں سے وہ نچلا طبقہ خیر کی تمام باتوں کو سننے کے بعد اس فلسفہ خیر کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، اس لیے اس مشن کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ بظاہر تقویت ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ ساری باتیں گویا کہ ذکر کر دی گئیں۔ آئیے اس مفہوم کی طرف چلتے ہیں جو قرآن مجید برہان رشید نے ابلیس کا پہلا تعارف کرایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ ابلیس کا سب سے پہلا تعارف ہے، اور یہ خیر، بلکہ یوں سمجھیے کہ خیر اور شر کا یہ سب سے پہلا تعارف ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، محبوب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے سارے فرشتوں سے یہ کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے سارے فرشتوں سے کہا اسْجُدُوا، کہ وہ سجدہ کر دیں آدم، آدم کو سجدہ کریں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، سارے فرشتے جو تھے وہ حضرت آدم کے سامنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے جو عزت و شرف و عظمت سے نوازا تھا سب کے سب تعظیم سجدے میں سربہ سجود ہو گئے۔ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس جو تھا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، یعنی پہلے تو وہ کافر نہ تھا، اس حکم کے عوضی کی وجہ سے وہ کان من الکافرین، وہ پھر کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ قرآن نے سب سے پہلے خیر اور شر کے فلسفے کو گویا کے ذکر کیا ہے۔ پھر سورہ اعراف کے اندر ابلیس نے جو دلائل پیش کیے، قرآن کتنا سچا کلام ہے، ابلیس نے جو اپنی موقف کو ثابت کرنے کے دلائل پیش کیے، سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ ابلیس کی ان تمام مکالمے کا ذکر موجود ہے۔ ابتدائی آیات کے اندر ابلیس کا استدلال یہ تھا، ایک بشر جس کی تخلیق مٹی کے گارے سے کی گئی ہے وہ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس کی بنیادی دلیل تھی کہ اللہ ایک بشر ہے، اور بشر کے کئی معنی آتے ہیں، کھال کے آتے ہیں، خون کے آتے ہیں، جسے کے آتے ہیں، تو کہ ایک بشر ہے جو مٹی کے گارے سے بنایا گیا ہے وہ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہ آئی کہ تو جن ہے، کیونکہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، وکان من الجن، ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، اور جن کی تخلیق کو قرآن مجید کہتا ہے وخلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ انسان کو تو ہم نے مٹی کے گارے سے بنا دیا ہے، لیکن جنات کو جو ہم نے آگ کے سخت شعلے سے پیدا کیا ہے، اور یہاں پر علماء نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ نے جن نہیں فرمایا، جان فرمایا، ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ اس سے مراد ابلیس ہی ہے، وخلق الجان من مارج من نار، کہ ہم نے خاص اس ابلیس کو جو ہے، شیطان کو جو ہے، وہ ہم نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو ابلیس کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ جو مٹی کے گارے سے بنا ہے میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کر دوں، افضل تو مجھے ہونا چاہیے، افضل تو میں ہوں، لیکن اس احمق کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ سارے نور جو فرشتے ہیں، آگ کو کیا افضلیت، نور کو افضلیت ہے، تو اس کو یہ نہ دکھا کہ سارے نور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم کو انہوں نے سجدہ کر دیا، تو جب سارے نور سجدہ کنا ہے تو تجھے سجدہ کرنے میں کیا اعتراض آ جاتا ہے؟ اگر تُو نے اپنی فضیلت ذاتی طور پر یہ بنا لی ہے کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور میں آدم سے افضل ہوں کیونکہ وہ بشر ہیں، مٹی کے گارے سے بنائے گئے ہیں، تو اس کی خارجی دلیل خود موجود تھی، کیونکہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، یقیناً فرشتے نور ہیں تو وہ آگ کے مقابلے میں تو افضل تھے، تو اس لیے یہ دلیل سامنے موجود تھی کہ جب سارے فرشتے گویا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کنا ہو چکے تھے، تو اب انکار کرنے کی نار کو، ناری کو انکار کرنے کی، آگ والے کو انکار کرنے کی کوئی جرت نہ تھی. ایک بات. دوسری بات جو اس میں ذکر کی گئی ہے، ایک تو اس کا ظاہری اسباب تھا، دوسری بات جو ذکر کی گئی عقیدے کے حوالے سے جو ہم نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کا تعارف کرایا، حضرت آدم کا جب اس نے تعارف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہو رہا ہے، تو اس میں پہلی چیز اس نے یہ ذکر کی کہ یا اللہ یہ مٹی کے گارے سے بنا ہے اور یہ مٹی سے گارے سے بننے کی وجہ سے میں اس سے افضل ہوں. تو ایک دلیل سامنے موجود تھی کہ جب نور ہے جو سجدہ کنا ہو چکا ہے تو اب نار کو سجدہ ہونے کرنے میں کیا حرج ہوتا ہے. ایک بات. پھر ابلیس کی جو بنیادی غلطی تھی وہ ذرا یہاں پر اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے جو مشرف و اعلی بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو معزز و معظم بندے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کے اندر ابلیس کو ایک بہت بنیادی غلطی لگی تھی. اللہ کے نیک بندے شرف و مقام، ان کی شرف و مقام، ان کی عزت و عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک صحیح طریقہ ہے. ابلیس کو ایک بہت زبردست غلطی لگی جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوبوں کو جو عظمت و شرف عطا فرمایا، حضرت آدم کو جو شرف و مقام عطا فرمایا، تو دراصل حضرت آدم سے اللہ کی عزت وابستہ ہے، اللہ کی عظمت وابستہ ہے، اللہ کی غیرت وابستہ ہے، اللہ کے دین کی حقانیت وابستہ، اللہ کی توحید وابستہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب قرار دیا ہے. اب اس کی توہین اللہ کی توہین ہے، اس کا مذاق اللہ کا مذاق ہے، اس کی بےعزتی اللہ کی بےعزتی ہے، اس کا انکار خدا کا انکار کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت آدم کے سامنے ابلیس کو جو دوسری بلکہ میں کہوں گا پہلی بنیادی غلطی، یہ تو دوسری بات تھی کہ نور سجدہ کر رہا ہے، یہ تو ایک فکری بات تھی جو اس طرف نہیں آیا وہ، لیکن جس کے باوجود اسے فرشتے بھی نظر نہیں آئے سجدہ کرتے وقت، وہ کیا تعصب تھا کہ جب نور سجدہ کر رہا ہے اور وہ خود اتنا فتین ذہین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جب نوری مخلوق حضرت آدم کو سجدہ کر رہی ہے تو آگ والے کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، میں نے بھی سجدہ کرنا ہے. لیکن ایسی کیا ہٹ دھرمی تھی، ایسی کیا غلط فکر تھی جس نے ابلیس کو اس طرف نہیں لایا کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں تو میں سجدہ کیوں نہ کروں. ایک بات. وہ بنیادی غلطی یہ تھی، وہ حضرت امام راضی علیہ رحمت نے اور دیگر صوفیہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے محبوبوں کے شرف و مقام کو سمجھنے میں ابلیس کو ایک بنیادی غلطی لگی. وہ کیا تھی؟ بسا اوقات انسان کسی کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے، بسا اوقات انسان کسی کی عظمت اور عزت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے، حالانکہ یہ بنیادی غلطی ہے. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت و قدر کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کے ظاہر کو دیکھا، لیکن جو باطنی شرف اور مقام اور آپ کے سر پر جو تاج خلافت تھا اس کی نظر اس سے اوجھل ہو گئی. تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کو کبھی ان کے پرکھنے کے لیے اور ان کے مقام اور ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے ظاہری شکل و صورت سے ان کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے شرف و مقام کا ذاتی جوہر کیا ہے، ان کی ذاتی فضیلت کیا ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی تاج خلافت، خدا نے اپنی نیابت کا تاج، اللہ اکبر، خدا نے اپنی نیابت کا تاج، خلافت کا تاج حضرت آدم کے سر پر رکھ دیا، ساری مخلوق کو بنا دیا، خلافت کسی کو مرحمت نہ فرمائی، لفظ خلیفہ کہہ کر اپنا نائب کسی کو نہ فرمایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو نائب بنایا. تو یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ اس سے بڑی کوئی عظمت ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو ابلیس نے آپ کے اس ذاتی جوہر سے اپنی نظروں کو چرایا، اس کی نظر کو نفس نے ہٹایا. نفس نے ابلیس کو جو گمراہ کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ابلیس کو حضرت آدم کے ظاہر میں الجھا دیا کہ یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ ابھی بنے ہیں، ان کا قد مجھ سے چھوٹا ہے، میرا قد ان سے لمبا ہے، میرے ہاتھ ان سے لمبے ہیں، ان کا ہاتھ مجھ سے چھوٹا ہے، میری آنکھیں ان سے بڑی بڑی ہے، ان کی آنکھیں مجھ سے چھوٹی ہیں، اور ان یہ میں تو ان سے پہلے بنا دیا گیا ہوں۔ تو ابلیس کو نفس نے، یہ میں پھر عرض کر دوں کہ اللہ کے محبوب بندوں کا ادب خدا کو راضی کرتا ہے، اور ابلیس اور نفس وہیں پر بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے شرف کو قبولیت سے روکنے کے لیے، نفس جو ہے ان کے ذاتی کمالات جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس سے ہمیں اوجل کرتا ہے، اور ہمیں براہ راست ان کی سطح پر لا کر ان کے ظاہر میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج تک تفرقہ بازی اسی چکر میں ہو رہی ہے، آج تک فکر لڑائی جھگڑا اسی چکر میں ہو رہا ہے، اور علماء نے بڑا خوبصورت نتیجہ خس کیا کہ خیر و شر کا فلسفہ جو ہے کہ وہ یہی ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ظاہری شکل و صورت سے لگایا، اور اس کی نظر جو تھی وہ باطنی تقاضوں سے ہٹ گئی۔ اب اس کے مقابلے میں فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ فرشتوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ بشر ہے اور ہم نور ہیں، فرشتوں نے حضرت آدم کی قدر و قیمت کا اندازہ ظاہر سے نہیں لگایا، ان کے ذاتی جوہر سے لگایا کہ جب خدا نے ان کو محبوب بنا دیا ہے تو ہم نے سجدہ کر دینا ہے۔ تو یہ دو بنیادی جماعت ہمارے سامنے آئی، کاش اس کو ہم سمجھ لیں تو ایمان بچ جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے خیر و شر چلا ہی یہیں سے، خیر حضرت آدم کے نام سے اٹھا ہے، خیر کا سب سے پہلے، آپ کہتے ہیں نا خیر و شر کا چکر تو چلتا رہے گا، اور اسی کے درمیان عبادت اور دوزخ کا سلسلہ چلتا رہے گا، خیر کے ماننے والے عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، شر کی طرف آنے والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ خیر و شر کا جو فلسفہ آج ہم ذکر کرتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں یہی ہے، لیکن یہ سب سے پہلے اٹھا کہاں سے؟ خیر اپنے آپ کو لے کر کہاں سے آیا؟ تو خیر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے حضرت آدم کی صورت میں، خیر کا پہلا سبق حضرت آدم ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ حضرت آدم اگر موٹی بات لگ رہی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو یوں سمجھو کہ خیر کا پہلا سبق یہ ہے کہ خدا کے محبوبوں کے ساتھ عقیدت ان کی ظاہر و صورت سے مماثلت میں نہیں، جو ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ ہے اس اعتبار سے کرنا، یہ ہے خیر۔ اور شر جو سب سے پہلے متعارف ہوا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ شر کے اندر تو بے شمار خرابیاں ہیں، لیکن شر جس خرابی کی وجہ سے شر قرار دیا گیا وہ یہ کہ وہ رب کے محبوبوں کو، ظاہر سی بات ہے رب کی گستاخی کیسی ہوگی، کسی رب کو دیکھا تو نہیں ہے، وہ تو رب کے محبوبوں کی گستاخی، رب کی گستاخی ہوگی نا، رب کی نافرمانی کیسی ہوگی؟ اللہ نے جس سے پیار کیا ہے، اللہ نے جس سے محبت ہے اللہ کو، تو اس کا انکار رب کا انکار ہے، اس کی بے عزتی رب کی بے عزتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کو ناراض کرنا جو ہے وہ شر ہے، تو بھائی اللہ کی ناراضگی کے تقاضے تو ہوں گے نا، کوئی معاذ اللہ انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے کیا کہ اللہ اس کے سامنے معاذ اللہ جسم کے ساتھ موجود ہے؟ علیہ عزب اللہ اللہ کو جسم سے پاک ہے، اللہ تو اس عالم میں آنے سے پاک ہے، تو بھائی اللہ کے ناراضگی کے تقاضے ہوں گے نا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی محبت کا تقاضا ہی حضرت آدم کو بنایا ہے، فرما اس کو راضی کر لو، اس کا ادب کر لو تو میں راضی ہو گیا۔ اور ابلیس نے ناراضگی کی، اس سے پہلے اس کو کتنی عزت ملی تھی، تو اس کی جس غلطی سے اس کو راندہ درگاہ کیا گیا وہ حضرت آدم کی فضیلت کا انکار تھا۔ تو اس بنا پر پتا چل گیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خیر کا اور اپنی جانب سے اپنی رضا کا پہلا درجہ یہ رکھا ہے کہ جو میرے محبوب ہیں ان کی عظمتوں کو جو قبول کرے گا اصل میں وہی خیر ہے، اور جو ان کا انکار کرے گا اصل میں وہی شر ہے۔ یہ لمبی چوڑی باتوں کا یہ خلاصہ نکلتا ہے۔ اگر آپ انکار کریں گے ایسا نہیں ہے تو میں کہوں گا پھر اس کے پیچھے پھر خیر و شر کا کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم و ابلیس کے واقعے کے پیچھے خیر و شر کا کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے بھائی، کائنات کا تعارف یہیں سے ہو رہا ہے، آگے آنے والی ساری خلق کا تعارف یہیں سے ہو رہا ہے، پتا چلا کہ خیر اور شر کا باب اور چپٹر یہی سے شروع ہو رہا ہے، جس کا پہلا عنوان خیر کے طور پر جو ہے وہ موضوع حضرت آدم ہے، اور شر کا پہلا عنوان جو ہے وہ ابلیس ہے۔ خیر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ شر اس لیے ہے کہ وہ محبوبوں کا منکر ہے۔ ایک آسان سا اس کا گویا کہ تجزیہ واضح ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور اس کو مزید جو ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بات اندازہ لگا لیجیے کہ ابلیس کی گمراہی، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے اپنے وقت کی قلت کا پورا اندازہ ہے، لیکن یہ گفتگو ایک اصول ہے، یہ ہدایت کا ایک زبردست اصول ہے، اس کو سمجھے بغیر ایک لحظہ بھی بندہ ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا، اس کو سمجھے بغیر ایک لحظہ بھی بندہ اپنے آپ کو مسلمان باقی نہیں رکھ سکتا۔ میں آخری جملے پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اور آگے کی طرف چلتا ہوں تاکہ آپ کو سارا تسلسل پتا چل جائے خیر و شر کا قیامت تک کے لیے۔ خیر و شر کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اس حوالے سے تو یہ یاد رکھ لیجئے اللہ نے جس چیز کو نعمت عطا فرمائی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے صفا مروہ جو ہے، اگر اس کی ظاہری شکل کو آپ دیکھیں تو اس میں کیا خوبی ہے کہ اللہ فرماتا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ میں ہے نا، اللہ نے فرمایا لوگوں کہ جو صفا کی پہاڑی ہے اور مروہ کی پہاڑی ہے یہ میرے محبت کی نشانیاں ہیں. اب اگر ظاہری دیکھو تو اس میں کیا ہے، وہ کئی آسمان کو چھونے والی چوٹی ہے، اس کے مقابلے میں اگر کیٹو کی پہاڑی کو یا ہمالیہ کو اللہ اپنی محبت کی علامت کہتا تو عقلاً بات سمجھ میں آتی کہ اس کو دیکھ کر بندہ ڈر جاتا ہے، اوہو اتنی اونچی پہاڑی، اتنی اونچی اس کی چوٹی. تو آپ ذرا سمجھے نا اس کو، اگر ظاہری چیزوں کا تقاضا کریں تو ظاہری تقاضے کے اعتبار سے ہمالیہ جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت اونچا بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب اس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں. اور اسی طرح کیٹو کی چوٹی کو گویا کہ سب سے اونچی چوٹی کہا جاتا ہے. پہاڑوں کے سلسلے میں ہمارے اس علاقے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ناگا پربت وغیرہ کا یہ سارا علاقہ جو چلتا ہے، نیپال کا جو سارا علاقہ آ رہا ہے، یہ خوبصورت سلسلہ ہے پہاڑوں کا کہ جو یہاں کے علاوہ روئے زمین پر کئی نہیں ہے. تو چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو اپنی علامات قرار دیتا جو اللہ کی ذات و عظمت کے مطابق اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کہ بندہ جب قریب جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے کہ واہ واہ مولا کیا تیری تخلیق کے شاہکار ہیں. ہم ایک پہاڑ پر ایک گلاس پانی نہیں لے جا سکتے، ہم تو حیران ہیں کہ اس کی چوٹی پر چشمے کیسے بہ رہے ہیں. تو یقیناً یہ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کے زبردست مظاہر ہیں، لیکن میں آپ کو لاجیکل یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کریں کہ اگر ظاہر کا تقاضا تو صفا مروہ میں ہے کیا؟ وہ تو بچہ بھی چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر اور بھاگ بھاگ کے مروہ پر پہنچ جاتا ہے، بچہ بھی کر لیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو آخر ایسی وجہ کیا ہے؟ تو وہی اللہ رب العالمین کا پیغام کہتا ہے کہ میرے محبوبوں کا اندازہ ان کی ظاہری شکل سے نہ لگانا. ابلیس کو غلطی لگی تھی یہیں سے، اس نے جس طرح تم کیٹو کی پہاڑی اور صفا مروہ کے درمیان تقابل کر رہے ہو نا، یہ ابلیس کی عادت ہے. ابلیس نے ایسے ہی حضرت آدم کے قد و قامت اور اپنی قد و قامت میں تقابل کیا تھا. ابلیس بھی میرے محبوبوں کے ظاہری شکل و ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ظاہری شکل و صورت سے لگا رہا تھا. تو تم بھی کہیں صفا مروہ کی عظمتوں کا اندازہ ان کی ظاہری شکل سے نہ لگانا، بلکہ یہ دیکھو اس لیے ہم نے اسے اپنے محبت کا نشان قرار دیا ہے، اپنے رضا کا نشان قرار دیا ہے کہ جب اس روئے زمین پر ہمارا نام لینے والا کوئی نہ تھا تو ہمارے پیارے ابراہیم خلیل کی زوجہ صالحہ ہاجرہ طیبہ وہ اس وقت ہماری رضا کے لیے ہمارے لیے صبر کرتے ہوئے ہمیں یاد کرتے ہوئے، جب ہر جگہ پر ہماری مخالفت ہو رہی تھی، ہمارے خلاف لوگ معبود بنا رہے تھے، لیکن ایک ایسی سیدہ تھی، ایک ایسی طاہرہ تھی، ایک ایسی زاہدہ تھی، وہ ہاجرہ جو ہمارے لیے صبر کر کے دوڑ رہی تھی، زبانِ شکایت کو دراز نہیں کر رہی تھی. جب اس کے شوہر نے اسے ایک سنگلاخ میدان میں تنہا چھوڑا، چار یا پانچ کھجور اس کے ہاتھ میں دیے، اللہ اکبر، ایک پیالہ پانی دیا، اور بیوی اور چھوٹا سے معصوم بچہ حضرت اسماعیل جس کی عمر بعض روایت میں آتا ہے 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ یعنی 1 سال سے کم کا بچہ گود میں لے کر وہ جا رہا ہے ہمارا خلیل، تو اس کی زوجہ مکرمہ پیچھے سے کہتی ہے اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا خدا کی مرضی سے؟ خیال ہے کچھ دور دور تک تو نہ کوئی انسان ہے نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، کوئی اپنی اولاد اور بیوی تو ایسا چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے لیے چھوڑ کر جا رہے اور رب کے لیے؟ میرے خلیل نے مڑ کر نہ دیکھا، وہیں سے آواز دے دیا رب نے کہا ہے. تو اس نے پھر پیچھے سے اس نے بھی مڑ کر نہ دیکھا، اس نے کہا رب نے کہا ہے تو تم بھی پھر مجھے سابراؤں میں سپاؤ گے، تم بھی دیکھو گے کہ میں نے بھی اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کر کے دکھایا ہے. تو اللہ فرماتا ایسے صبر کی داستان تو پھر کربلا میں ہی نظر آتی ہے، پھر بدر میں ہی نظر آتی ہے. تو یہ ہمارے وہ محبوب بندے ہیں جنہوں نے ہماری یاد کو دنیا میں ہماری یاد کے نمائندے ہیں، ہماری رضا کے نمائندے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ قربان کرنے کا نمائندے ہیں. تو مانا کہ ہمالیہ ہماری تخلیق کا بڑا شاہکار ہے، لیکن ہم کسی چیز کو محبوب صرف اس کی صنعت کی وجہ سے نہیں بناتے، اپنے محبوبوں کی وجہ سے بناتے ہیں. تو وہاں پر ہماری پیاری باندی سیدہ کے قدم لگے ہیں، سیدہ کے قدم لگے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ وہاں پر عہد و وفا اور وفا کی کاملیت کی ایک نظیر موجود ہے،
وہاں پر محبت و رضا کی ایک تاریخ موجود ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یوں تو بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں لیکن اس کو ہم نشانی نہیں کہتے. ہماری محبت اور ہماری رضا کی نشانی جو ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, لوگوں یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ ہماری رضا کی نشانیاں ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجیے وہی بات سامنے آئی نا کہ اگر اللہ کے محبوبوں کا اندازہ ان کے ظاہری قدر و قیمت سے لگائیں تو پھر صفا مروہ کو چھوڑ کر بندہ ہمالیہ پر چڑھے, پھر یہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرف چلے. لیکن آپ جاتے ہیں صفا مروہ کو مانتے, کیا مطلب؟ مسلمان صفا مروہ کی تعظیم کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم ظاہری چیز کو نہیں دیکھتے, جو رب سے تعلق ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں قبرستان میں سارے مردے پڑے ہوئے ہیں, ایک پر چادر ڈالتے ہیں سب پر نہیں ڈالتے. ہم نے کہا ہمیں مٹی اور قبر سے کوئی غرض نہیں ہے, اندر جو موجود ہے نا اس کا تعلق جو رب سے ہمیں اس سے غرض ہے. ان کا اتنا گہرا نہیں ہے اس لیے نہیں ڈالتے, ان کا گہرا ہے اس لیے کراچی سے بغداد اجمیر اجمر اور سرہند تک چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کا جو تعلق, تو اصل چیز رب سے تعلق ہے, اصل چیز رب سے تعلق ہے. قبریں کوئی کم ہے یہاں پر قبرستان میں یہاں پر, لیکن آپ یہاں سے کوئی سرہند شریف جا رہا ہے, کوئی اجمیر شریف جا رہا ہے, کوئی بغداد شریف جا رہا ہے, کوئی جناب کہیں دور کی مسافتیں طے کر کے جا رہا ہے, کیا مقصد اس کا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ قبروں کی صورت تو ظاہری شکل سب ایک جیسی ہے, مٹی کی ظاہری صورت تو سب ایک جیسی ہے, قبرستان کی صورت تو سب ایک جیسی ہے, قبروں کی شکل و صورت تو سب ایک جیسی ہے. لیکن نہیں 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 نہیں, ہمیں نہ الجھانا نفس, اے نفس ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. ہم خیر و شر کا فلسفہ سمجھ چکے ہیں, ہم اللہ کے محبوبوں کا ان کی قدر و قیمت کا اندازہ شے کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں لگاتے, ان کے جہری جوہری ذاتی جوہری فضیلت سے لگاتے ہیں, اور اصل میں جو ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ ہے اس پر ہم ان سے پیار کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں پہاڑیاں سب ایک جیسی ہیں لیکن وہ چھوٹے سے ٹیلے نے جو کیٹو سے زیادہ فضیلت حاصل کر لی, بلکہ کائنات کے ہر ذرے سے زیادہ فضیلت حاصل کر لی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق رب کے محبوبوں سے ہے اور رب سے ہے. ایک بات میں ایک بات مزید یہاں پر عرض کر دوں, سورہ حج اگر آپ پڑھیں, سورہ حج اگر آپ پڑھیں تو سورہ حج کی آیت نمبر 29, 30, 31, 32, 33 اس کو اگر آپ بالترتیب پڑھیں گے تو اس میں حاجی جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں منا میں کنکری مارنے کے بعد اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے, جو نہر کرتا ہے اس کے بعد اپنے سروں کو منڈا دیتا ہے وہ, اور اس کے بعد احرام کھول دیتا ہے. میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا کہ ایسے پاک ہو جاتا ہے سبحان اللہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. لیکن کنکری مارنے کے بعد جب وہ جانور کو ذبح کرتا ہے, جانور کو ذبح کرتا ہے تو سورہ حج کے اندر اس بات کا ذکر ہے, فرمایا کہ یہ وہ جانور, یوں تو بھیڑ بکریاں سب چل رہی ہیں, یعنی ایک بھیڑ بکری جس کو پتھر مارا جا رہا ہے, ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, ہکالا جا رہا ہے, گھاس نہیں دیا جا رہا, چارہ نہیں دیا جا رہا, اس کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے, تو اس پر کوئی اتنی سخت گرفت نہیں ہے. لیکن ایسی گائیں, ایسی بکری, ایسا حلال جانور جس کا ذبح کرنا جائز ہے, اس کو خدا کی طرف لے جائیں اور اس کے گلے میں قلادہ ڈال دیں, گلے میں ہار ڈال دیں, اور وہ ہار علامت ہو کہ یہ وہ جانور ہے جو منا میں ذبح ہوگا, جو منا میں ذبح ہوگا. اب اللہ کہتا اس گائے کی بھی تعظیم ہوگی. یعنی کوئی یہ کہے کہ گائے کی تعظیم تو ہندو کرتا ہے, تو میں نے کہا قرآن تو ذرا پڑھ کے دیکھیں, آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. قرآن پڑھ کے ذرا دیکھیں, وہ گائے ہو یا بکری ہو جس کے گلے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر اس عمل کی نذیر میں جو یہاں سے جا رہا ہے نہر کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے جو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے, اللہ کے نام پر جو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے, کہ منا میں یہ جانور ذبح ہوگا. اب یہ جانور کا اندازہ, اس گائے بکری کی شکل و صورت کا اندازہ عام گائے کی شکل و صورت کے ساتھ نہ لگا دینا, ورنہ وہی حال ہوگا جو ابلیس کا ہوگا. شکل و صورت میں تو گائیں سب برابر ہیں, لیکن اب اس گائے کا تعلق, اس بکری کا تعلق رب سے ایسا ہو گیا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو ان کی تعظیمیں کرے گا اسی کے دل میں ہم نے تقویٰ رکھا ہے. اب دیکھیں اگر کوئی صرف اس کی گائے کی ظاہری شکل و صورت کا اندازہ لگائے اور اس کو لات سے مار رہا ہو تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے کتنی سخت وعیدیں رکھی ہیں, اور کوئی شخص اس کو چمٹ رہا ہو, چوم رہا ہو اور اس کو ادب کے ساتھ لے جا رہا ہو, جس طرح کہ ہم نے یہاں پر بھی بکرا منڈی کے وغیرہ کے اندر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کے جانور کو دھکا دے دے کے گاڑی کے اندر چڑھاتے ہیں. کچھ نیک لوگوں کو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جو للہ فللہ, ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی ہے, انہوں نے کئی سیڑھیاں بنا رکھی ہیں اور وہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے جانور خریدا, وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھائی یہ سیڑھی لے لو, اس پر جانور کو چڑھا کر اپنی گاڑی میں بٹھا لینا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو یقیناً وہ کس لیے؟ وہ اس آیت کے تحت کہ جو جانور اللہ کے نام آج 10 ذی الحجہ کو قربان ہونے کے لیے بن گیا ہے وہ اللہ کی نشانی بن چکا ہے, وہ اللہ کی محبوب کی محبت کی علامت بن چکا ہے. لہذا چاہے منا میں ذبح ہونے والا جانور ہو یا ہمارے اس علاقے میں سنت ابراہیم میں ذبح ہونے والا جانور ہو, یہ وہ جانور ہے کہ جس کی تعظیم ضروری قرار دی جاتی ہے, کہ جس کا کھانے کا بھی اہتمام اور جانوروں کے مقابلے میں دوسرا ہوتا ہے, جس کے پلانے کا اہتمام دوسرا ہوتا ہے. یہ اگر کسی کو دھکا بھی دے دے, سینگ بھی مار دے, تو اگلا اسے مارتا نہیں ہے بلکہ وہ اس پر صبر کرتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی محبت کی علامت قرار پا رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پر تم بھی جاتے ہو اور ہندو مٹی کے پاس ڈھیر کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ فرق ہے. میں نے کئی تقریبوں میں واضح کیا اس کو. تو میں نے کہا کہ اللہ نے جو یہاں پر گائے کی تعظیم کا حکم دیا ہے, اگر کوئی ہندو کہہ دے کہ ہم تو گو ماتا کہتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں, تو تم بھی تو تعظیم کرتے ہو, لیکن فرق ہے. ظاہری عمل میں تو مماثلت ہے, ظاہری عمل میں تو مساوی تو ہے, لیکن کسی عمل کو حرام اس کے ظاہری صورت سے نہیں دیا جاتا بلکہ اس کی باطنی قدر و قیمت پر نظر رکھا جاتا ہے. تو میرے دوستو یہ ہر جگہ پر قاعدہ چلے گا. آپ دیکھیں کہ ہندو بنارس یو پی کے اندر گنگا کا پانی پیتا ہے, جو آج کل چینلز بھی دکھاتے ہیں کہ جناب وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے, اس میں نہا رہا ہے, کہتے سارے گناہ معاف ہو گئے. پانی کی تعظیم کرتا ہے نا. آپ زمزم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں مجھے بتائیے؟ عقیدہ نہیں رکھتے آپ کہ اس کو پینے سے شفا ہوگی, اس کو پینے والا جنت میں جائے گا. اگر کوئی ایودھیا کا ہندو یہ کہے کہ ہم میں اور مسلمان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, ہم بھی پانی کی تعظیم کرتے, وہ بھی پانی کی تعظیم کرتا ہے, ہم بھی پانی کی تعظیم کرتے ہیں, وہ بھی پانی کی تعظیم کرتا ہے. تو جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مزاروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں, ہندو جو ہے وہ مورتیوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں, معاذ اللہ ان کو اتنا فرق نظر نہیں آتا, تو میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں ذرا فرق واضح کر دیں کہ ہم حجر اسود کو چومتے ہیں وہ بھی پتھر ہے, ہندو مورتی کو چومتا ہے وہ بھی پتھر ہے. چومنے میں تو مماثلت ہو گئی نا, نیت کا فرق ہے. تو یہاں پر بھی ہر جگہ پر نیت کا فرق ہوگا. کہتا یہ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم ہندوستان سے لے کر آئے ہیں, ہندوؤں کی عادت ہمارے اندر, ہندوؤں کی عادت ان میں نہیں آپ کے اندر آ گئی ہے کہ آپ دین کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں. ہندوؤں کی عادت عوام میں نہیں آئی, آپ میں آ گئی ہے کہ آپ ابھی تک دین کو نہیں سمجھ سکے. اور اگر دین کو سمجھ چکے ہو تو فرق واضح کرو کہ جب عبادت خدا کی کرنی تھی تو حجر اسود کی تعظیم کا کیا تصور تھا. عبادت خدا کی کرنی تھی تو آپ, مسلم امام احمد میں روایت موجود ہے کہ جب حضور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو دو جگہ کو چومتے تھے. بھائی جب عبادت خدا کی ہو رہی تو چومنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو شرک لازم آئے گا بقول ان لوگوں کی, غیر کی طرف رغبت لازم آئے گی. لیکن نہیں, اللہ کے محبوبوں کی طرف رغبت یہ اللہ ہی کی طرف رغبت ہے. سردار جب طواف کرتے تو دو کونوں کو چوما کرتے تھے, رکن یمانی اور رکن اسود, جس کے درمیان کے حصے کو اعلی حضرت نے نام دیا مستجاب کا, کہ جس کے درمیان ہزاروں فرشتے جو ہے وہاں پر بندے کی دعا کرنے پر آمین کہتے ہیں. تو یہ حجر اسود اور رکن یمانی. اگر آپ حجر اسود سے گھوم جائیں گے تو آگے دروازہ آئے گا خانہ کعبہ کا, ٹھیک ہے؟ پھر وہاں سے گھوم کر جب آپ آخری کونے کی طرف آئیں گے تو وہ ہے رکن یمانی, اور رکن یمانی سے جب آپ حجر اسود کی طرف گھومتے ہیں تو یہ جو حصہ ہے کعبۃ اللہ کا, یہ جو بارڈر ہے, اس کو کہتے ہیں مستجاب. یہاں پر 70,000 بلکہ اس سے زیادہ فرشتے جو آمین کہنے پر معمور ہیں اس کے لیے جو یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں طواف کرنے والا پورے چکر کے اندر تو کچھ بھی پڑتا ہوتا ہے, لیکن جب یہاں پہنچتا ہے تو فوراً پڑتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. آپ اپنے گرد دربار میں مسلمانوں کے کلمات کو سماعت کرتے ہوں. یہ وہ جگہ ہے جس کو یعنی بزرگوں نے مستجاب کہا ہے, کہ یہاں پر کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی, یہاں پر کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں رکن یمانی جب حضور گھومتے تھے وہاں سے تشریف لاتے رکن عراقی اور رکن شامی سے ہو کر آتے, تو جب آپ رکن یمانی پر پہنچتے تو سرکار اس کو چوم لیا کرتے تھے, اور پھر جب آپ تشریف لاتے رکن اسود پر تو اس کو چوما کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ حدیث میں بھی آیا یہ کہ جب حضور سے خود پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو رکن عراقی اور رکن شامی جو ہے یہ دونوں رکن ایسے ہیں جو قریش نے اس طریقے سے بنائے ہیں جو طریقہ حضرت ابراہیم کا نہ تھا, کل بھی میں نے ذکر کیا. لیکن رکن اسود اور رکن یمانی جو ہے یہ وہ اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا, تو حضور حضرت ابراہیم کی نسبت کی وجہ سے اسے چوم لیا کرتے تھے. تو پتا چلا کہ بزرگوں کے آثار کو چومنا یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. تو جب حضور حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے آثار کو چومیں تو بدعت نہیں، تو ہم حضور کے نام پاک کو چوم لیں تو بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہر وہ چیز جو دل محبت اور رغبت پیدا کرتی ہے وہ بدعت نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ سنت میں مزید بندے کو مستعید کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میں آخر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی شے کی قدر و قیمت کا اندازہ، کسی شے کی قدر و قیمت کا اندازہ اللہ کے محبوبوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں لگایا جاتا، ان کا جو رب کے ساتھ تعلق ہے اور ان کا جو ذاتی جوہر ہے اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ بعض لوگ آج بھی، اختتام کی طرف آتا ہوں، بعض لوگ آج بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں جو ابلیس نے حضرت آدم کے لیے کہا تھا، آج لوگ حضور کے لیے کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ کل میں نے جن لوگوں کا ذکر کیا، وہ جس قسم کے خرافات بکتے ہیں، حضور کے دربار مقدس کے سامنے دعا نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں ناجائز و حرام ہے۔ میں نے ایک سے پوچھا، بھائی واہ واہ مجتہد، یہ حضور کی طرف منہ کر کے دعا کرنا حرام کیوں ہو گیا؟ تو کہنے لگے جی کعبے کو پیٹ ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ جو آپ کا امام جو جمعے کے دن کعبے کو منہ کر کے پورے عرفات کے اندر خطبہ دے رہا ہوتا، دعائیں کر رہا ہوتا، تو وہ جائز ہو جاتا ہے؟ کعبے کا اتنا احترام ہے، تو پھر گویا کہ چاہیے کہ پھر جمعے کا خطبہ بھی کعبے کی طرف جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرف دیا جائے، ورنہ عرفات اور منا کے اندر جو خطبے ہوتے ہیں جو ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے ہیں، اس میں جو امام دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب لوگوں کی طرف، حضور کی امت کی طرف منہ کر کے دعا کرنے سے کیوں ہوتی ہے؟ تو کہا اس میں قبولیت ہے، یہ طریقہ ہے کہ امام جو ہے وہ لوگوں کی طرف منہ کر کے دعا کرے، اس لیے کہ جب منہ لوگوں کی طرف کر کے دعا کرے گا تو یہ دعا کے استجاب اور مستجاب ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، جب امت کی طرف منہ کرے تو خدا دعائیں قبول کر لیتا ہے، اور امت کے آقا کی طرف منہ کرنا بدعت و شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر فراڈ ہے، فراڈ۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تقریری مبالغہ نہیں کر رہا، میں یہاں پر انتہائی اعتدال کے ساتھ گفتگو کرتے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ آج تک کسی امام نے حضور کے دربار کی طرف منہ کر کے دعا کرنے کو بدعت نہیں لکھا، صرف انہوں نے یہ فراڈ اور یہ ان کا گورکھ دھندا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آئیے سنیے، ابن تیمیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ رسول اللہ کی مزار کی طرف منہ کر کے دعا کرنا امام اعظم ابو حنیفہ نے منع لکھا ہے۔ مل کر پڑھے پڑھیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت پر ایک حملہ کیا گیا ہے۔ میرے امام نے ہرگز یہ نہیں لکھا، بلکہ میرے امام کی احادیث کا مجموعہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ، آپ اس کا کتاب الحج اٹھا کر دیکھیے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث نقل کی ہے کہ جب بندہ جائے تو رسول اللہ کے چہرے کی طرف ہاتھ کر کے دعا کرے۔ یہ اماموں کا نظریہ ہے، یہ غلط بیانی کی ہے ابن تیمیہ نے، جھوٹ بولا ہے، یا تو اس کو تسامو ہوا ہے۔ تسامو اس لیے نہیں کہوں گا، غلطی اس لیے نہیں کہوں گا، جھوٹ اس لیے کہوں گا کہ آج تک ان کے ماننے والے ہمارے دلائل ہونے کے باوجود اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں، اور مرغے کی ایک ٹانگ پر اڑے ہوئے ہیں، جو ابن تیمیہ نے لکھ دیا اسی پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کو میں جھوٹ نہیں کہوں تو اور کیا کہوں؟ تسامو اور علمی غلطی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لکھنے کے بعد اس کے وارثین نہ ہو، تحقیق کرنے والے نہ ہو۔ لیکن آج جب وہاں کی پوری حکومت نے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ شائع کیا، ہمارے پاس موجود ہے 30 جلدوں پہ، آج اس پر ریاض کے سارے علماء نے تحقیق کی ہے، ان کی نظروں سے بار بار یہ بات گزری ہے، لیکن انہوں نے اس کو جائز رکھا۔ تو میں کہتا ہوں یہ امت کو فراڈ اور جھوٹ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اگر کعبے کے اندر کوئی شخص غلاف کو اور جوتا لگا کر کھڑا ہو تو وہاں کا کوئی متوا منع نہیں کرتا، لیکن اگر کسی نے غلاف کعبہ کو چوم لیا تو کہتے ہیں بدعت ہو گیا ہے۔ تو خود اپنے معاملات پر بھی تو غور فرمائیے نا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ہم تو اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم تو اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ کچھ بھی کرتے رہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو خامہ خواہ کی دھاندلی ہے، یہ تو اعتدال سے ہٹ کر گفتگو ہے، آپ اہل فکر ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف یہ حضور کی محبت تفرقہ بازی کے لیے بات نہیں کر رہا، میں یہ اللہ اس کے رسول گواہ ہے، میں حضور کی عظمت کے خاطر یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ اگر کسی اور کی قبر کے بارے میں کہتے تو ہم اتنی شدت نہ کہتے، جن کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ، جو ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کہتا اللہ، حضور نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کس کو کہا؟ مجھے کہا، آپ کو کہا؟ حضرت عمر کو کہا۔ عمر سے کہا مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ کہا حضور اپنی جان کو چھوڑ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا یہ تو ایمان نہیں ہے۔ فرمایا حضور پھر ایمان کیا ہے؟ فرمایا سب کچھ مجھ پر وار دو۔ تو کہا حضور میری جان بھی آپ کی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا اب تو مومن ہو گیا۔ اب اس کے دو معنی، میں نے، اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر درس بخاری شریف دیکھیں جو ہم نے جمعے رمضان مبارک میں یہیں پر دیا ہے حدیث بخاری شریف کتاب الایمان، تو اس میں نے اس حدیث پر بڑا طویل کلام کیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں حضرت انس سے جو حدیث لا یؤمن احدکم، اس کے دو معنی ہیں. ایک ترجمہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں وہ مومن ہی نہیں ہوتا. علماء نے اس کا ایک معنی یہ لیا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ ہر چیز کو آپ پر قربان کرنے کا جذبہ نہ رکھے. یہاں پر لا نفی ایمان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور کاملیت ایمان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. علماء دونوں طرف گئے، فرمایا لا یؤمن اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، علماء کا ایک گروہ اس طرف لا یؤمن وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو آپ پر اپنے ماں باپ اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ نہ رکھے. کیونکہ پھر لوگ کہیں گے نہیں جی ایمان کامل والا ترجمہ کرے. میں نے کہا جو حضور کے لیے قربان ہونا نہ چاہتا ہو اور اس کو جذبہ نہ آتا ہو وہ کس کام کا مسلمان ہے مجھے بتائیے، اس نے کس چیز کی رب کے ساتھ لین دین کی ہے؟ جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، رب کے لیے جب اسے جان دینے کا شوق پیدا نہ ہو. قاضی عاد علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا جو شخص یہ تصور کرے کہ میرا بچہ میرے سامنے ہے اسے رسول اللہ پر قربان کرنا ہے، میرا مال میرے سامنے ہے اسے رسول اللہ پر قربان کرنا ہے، میری جان میرے سامنے اسے رسول اللہ پر قربان کرنا ہے، فرمائے اس کو چشم تصور میں لے جائے اور سوچے، فرمائے جہاں اپنے اس اہل و عیال کی طرف جھٹکا محسوس ہونا تو سمجھ جائے بالکل نیچی سطح پر ہے، اور فرمایا جب جذبہ بڑھ کر آئے تو فرمایا زبان پر ایمان کی چاشنی آ جائے گی. فرمایا ایمان کی چاشنی اسی کو نصیب ہوگی جو اس راستے پر آ کر کہے گا کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نب ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو ابلیس نے اسی چیز کا تقاضا کیا. اور ایک بات میں مزید عرض کر دوں، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار مقدس پر حاضری کے لیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدار مقدس پر جب حاضری ہوگی تو چہرہ حضور کی طرف ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے دربار میں حاضری اسی طرح دینی کہ جس طرح صحابہ زندگی میں دیا کرتے تھے، یعنی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے، آپ کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تھے تو دعا بھی اسی طرح ہوگی. اس لیے کہ دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے. کہ جب آپ کی ہتھیلی کھل جاتی ہے تو اس ہتھیلی کی جو ہے کہ وہ باطن جو ہے وہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے. جتنی کشادہ ہتھیلی آسمان کی طرف ہوگی وہی بات اللہ کی بارگاہ مستجاب ہو جائے گی. علامہ عینی نے بڑی پیاری بات کی ہے، ایک بات میں آپ فکر کے ذہن رکھتے، اس لیے میں اس بات کو کھول کر یہاں پر بیان کر رہا ہوں. علامہ عینی علیہ رحمت نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کی مزار شریف کو چومنا کیسا ہے، حضور کی قبر شریف کو چومنا کیسا ہے. چومنے کے حوالے سے ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو علماء چومنے کے قائل نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں قائل کہ حرام ہے، وہ اس وجہ سے منع نہیں کرتے کہ کفر ہے، وہ اس وجہ سے منع نہیں کرتے کہ شرک ہے، وہ کہتے ادب زیادہ اس میں کہ نہ چومو. جو ادب زیادہ اس میں ہے کہ نہ چومو. اعلی حضرت نے بھی جو لکھا ہے وہ حرام ہونے کی وجہ سے نہیں لکھا، یہ کانسیپٹ اپنا درست کر لیں. اعلی حضرت نے بھی جو قبر کو چومنا منع لکھا اس لیے نہیں کہ قبر کو چومنا حرام ہے، نہیں. اعلی حضرت نے جو قبر کو چومنا منع لکھا ہے وہ اس لیے نہیں لکھا کہ شرک ہے، نہیں. اس لیے نہیں لکھا کہ کفر ہے، نہیں. اعلی حضرت نے جو قبر کو چومنا منع لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ افضل اور اعلی یہ ہے کہ نہ چوما جائے، ادب یہ ہے کہ نہ چوما جائے، زیادہ ادب یہ ہے کہ نہ چوما جائے. جس سے گویا کہ حرام کوئی لازم نہیں آتا، حرام کوئی لازم. ساری قبروں سے ہٹ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس کی جو بات ہے تو اس میں امت کا ایک بہت بڑا گروہ اس بات کے قائل ہے کہ جس طرح کے والدین، کیونکہ جو لوگ جو ائمہ قبروں کو چومنے سے منع کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں منع کرتے کہ شرک ہو جائے گا، اس کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کر لیجیے آپ. وہ اس وجہ سے نہیں منع کرتے کہ حرام ہو جائے گا، وہ اس وجہ سے منع نہیں کرتے کہ کفر ہو جائے گا، وہ یہ کہتے کہ زیادہ ادب یہ ہے، وہ زیادہ ادب کی طرف لاتے ہیں کہ اس میں بے اعتدالی نہ ہو جائے، اس میں بے اعتدالی نہ ہو جائے. اعلی حضرت کے فتاوے اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا کہ نہ چومنا بہتر ہے، تو یہ بہتر غیر بہتر، یہ افضل اور اولا افضل ہے، مستحب اور غیر مستحب کی بات ہے. اس کے ترک پر کوئی کفر لازم نہیں آ جاتا، اس کے ترک پر کوئی حرام لازم نہیں آ جاتا. اس کانسیپٹ کو ذرا ذہن میں رکھیں ایک بات. دوسری طرف جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس کو بوسا لینا ہے اور چومنا ہے وہاں پر بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. لیکن جو علماء نہ چومنے کو افضل کہتے ہیں وہ علماء یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر ماں کے پاؤں ماں کی قبر پر جائے اور بندہ اپنی ماں کی قبر کو چوم لے تو چوما جا سکتا ہے. شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی کی طرف میں چلوں گا رحمتہ اللہ علیہ، کہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی جن کو فالو کرتے ہیں اس مسئلے میں اور جن کی اتباع کرتے ہیں اس مسئلے میں، انہوں نے خود لکھا ہے اس مسئلے، حالانکہ وہ قائل نہیں قبر کو چومنے کے، یعنی قائل نہیں ہے، پھر میں کہوں گا کفر ہونے کی وجہ سے نہیں، حرام ہونے کی وجہ سے نہیں، افضل اور غیر افضل ہونے کی بات ہے. لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ اگر والدین کی قبر ہو, والدین کی قبر ہو تو اس کو پاؤں کی جانب سے چوم لیا جائے. یہ ادب کا ایک تقاضا انہوں نے ذکر کیا. تو جو علماء چومنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جب ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چوما جا سکتا ہے, باپ کی قبر کو چوما جا سکتا ہے, تو اعتدال کے ساتھ, وہاں پر پھر بھی اعتدال شرط ہے, چیخنا پکارنا لوٹنا مٹی میں ادھر ادھر گھومنا یہ نہیں, بلکہ ایک چومنا میں اس سے گہری کیا تعریف کر سکتا ہوں کہ اپنے لب لے جا کر اس مٹی کے اوپر رکھ دینا, یہ اپنی تعظیم اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے, ٹھیک ہے, ادب کے ساتھ اپنے جذبات کی غمازی کرنا ہے. تو جو علماء چومنے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ماں کی قبر کو اپنے اس جذبات اور تعلق جو ماں کے ساتھ ہے اس میں چومنا جائز ہے, تو رسول اللہ کے ساتھ ہماری شفقت اور جذبات کے تعلق اس سے کئی زیادہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو چوما کیوں نہیں جائے گا, یہ ان علماء کا موقف ہے. لیکن بہتر اور افضل اور اولا یہی ہے کہ نہیں چوما جائے گا, افضل اور اولا یہی ہے کہ جالیوں کو نہیں پکڑا جائے گا, افضل اور اولا یہی ہے کہ جالیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا, اس لیے کہ تعظیم یہی ہے کہ دور رہ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیا جائے. لیکن اگر کوئی ہاتھ لگا کر چوم لے اپنے علماء کی دلیل کے قریب تو اسے بے ادب بھی نہیں کہا جائے گا, کیونکہ اس طرف بھی کثیر علماء موجود ہے. یہ اعتدال کے ایک میں راہ پیش کر رہا ہوں. لیکن اگر میرا نظریہ آپ سننا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ احوط طریقہ یہ احتیاط زیادہ اس میں ہے کہ پھر ہاتھ نہ لگایا جائے, سر جھکا ہوا ہو اور آپ اپنی روح کے ذریعے دربار رسالت میں موجود ہو, آپ کی آنکھوں میں یہ جرت نہ ہو کہ وہ نظر اٹھا کر جاریوں کو دیکھ سکے, کیونکہ یہ منہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو سرکار کو دکھایا جائے. اس وقت بندہ اپنے سر کو جھکایا ہوئے ہو اور اپنے آنسوؤں سے سرکار کی دربار میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہو اور اپنی روح کو اپنے جسم سے نکال کر سرکار کے قدموں میں نچھاور کر رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو رہا ہو, وہ عالم محسوسات میں ہو, وہ ہر چیز سے ہٹ کر اس چیز کی طرف آ جائے کہ بس میں محسوس کر رہا ہوں. جو اقبال عظیم نے بھی یہی بات کی تھی, وہ شعر مجھے بالضبط یاد تو نہیں ہے, جو انہوں نے نور کے بارے میں کہا تھا کہ اچانک ایک نور ظاہر ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے شعر کا خلاصہ میں ذکر کرتا ہوں, تو وہ اپنے اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ میں اس نور سے یہ سمجھ گیا کہ میں چلتے چلتے سرکار کے دربار پر آ چکا ہوں. تو یقیناً اس فکر کے ساتھ جو روزہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں ان کی زیارتیں مقبول و مستجاب ہونے میں, جو ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے اوپر دیکھتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے کہ وہ جرت ہوتی ہے. ہم اس کو گستاخ نہیں کہتے, گستاخ نہیں کہتے, وہ بھی اپنے آقا کے دربار پر آیا محبت میں بھر رہا ہے, لیکن اسے سمجھایا ضرور جائے گا کہ یہ وہ دربار ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم, کہ یہ وہ دربار ہے کہ جس میں اپنی آوازوں کو تم بلند نہ کرو, اور یہ وہ دربار ہے اس میں اس طرح کا کوئی عامیانہ طریقہ نہ رکھنا جس طرح کے عامیانہ طریقے تم نے باہر دوسرے لوگوں کے لیے کر رکھے ہیں. لیکن آپ دیکھیے مسلم امام احمد کی یہ صحیح حدیث ہے, مستدرک کی یہ صحیح حدیث ہے کہ مروان جو پکا خارجی تھا, حجاج بن یوسف جو پکا بدبخت تھا, اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقریر میں پوری صراحت کے ساتھ کر دی ہے. حجاج کے خلاف بولنا عین شریعت غیبت نہیں ہے, حجاج کی مذمت کرنا غیبت نہیں ہے, مروان کی مذمت کرنا غیبت نہیں ہے, یزید کی مذمت کرنا غیبت نہیں ہے, مرزا غلام احمد قادیانی کی غیبت کرنا اس کے پیٹ پیچھے یعنی اس کے مردار ہونے کے بعد اس کو برے لفظوں سے یاد کرنا غیبت نہیں ہے, ہر بد مذہب اور بد کردار کے پیٹ پیچھے یا اس کے مردار ہو جانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کی خباثتوں کا ذکر کرنا غیبت نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو فتنوں سے بچانا ہے. ٹھیک ہے, اب سنیے, مروان پکا خارجی تھا, مدینے کا گورنر تھا, بہت برے عمل کا شخص تھا جس کے لیے بڑی وعیدیں صحابہ نے کی ہے. وہ حضور کے دربار کے قریب سے گزر رہا تھا, دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف پر اپنا سر رکھ کر لیٹا ہوا ہے. چشم تصور میں پہنچیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قدمین شریف پہن پہ مٹی میں اپنے چہرے کو داخل کر کے بیٹھا ہوا. مروان پیچھے سے آیا اور اس نے آواز لگائی, یہ کیا کر رہا ہے, کہاں آیا ہے اور کیسی حرکت کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے اپنے چہرے کو اٹھایا اور مروان کی طرف دیکھا, اور دیکھ کر وہ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ بڑے جلال میں انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ انی اعطی الی رسول اللہ ولم اعطی الحجرا, دیکھتا نہیں میں رسول کے پاس آیا ہوں, پتھر کے پاس نہیں آیا, میں رسول کے پاس آیا پتھر کے پاس نہیں آیا. اور وہ کون تھا جس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا, جو خاک پر منہ لگائے حضور کے دربار مقدس اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس سے چہرہ لگائے بیٹھا ہوتا, وہ کون تھا؟ وہ سرکار کے عظیم صحابی
حضرت ابو ایوب انصاری تھے.
تو اندازہ لگائے یہ مسلم امام احمد کی انتہائی صحیح حدیث ہے. میں اس حدیث پہ چیلنج کرتا ہوں اس کے کرابی کو بھی کوئی ضعیف ثابت کر دے, یہ انتہائی صحیح حدیث ہے. میں کہتا ہوں کہ اس حدیث سے آپ کو اہل الحدیث ہے نا, اس حدیث سے آپ نے کیا مذہب نکالا ذرا ہمیں بتا دوں. آپ کہتے ہیں ہمارا سارا مذہب حدیث سے نکلتا ہے, تو یہ جو صحیح حدیث ہے اس سے آپ نے کیا مذہب نکالا اور آپ کا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ حضور کے دربار کے لیے کیا ہے. یہاں پر ابن تیمیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کو چوما جائے گا؟ تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے چومنے سے منع کیا ان کا موقف اور تھا. اس کا چومنے سے منع کرنے کا موقف یہ ہے کہ یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. علامہ عراقی, یہ عراق کے بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے عالم تھے, ان کو عراقی علامہ عراقی کے نام سے یاد کرتے ہیں, امام عراقی بھی ان کو کہتے ہیں حدیث و تاریخ کی دنیا میں. انہوں نے ابن تیمیہ سے کہا کہ تم اسے حرام کہتے ہو؟ کہاں. کہا تم اس کو جائز کہتے ہو؟ کہاں. تو ابن تیمیہ سے پوچھا کہ تم کس امام کی تقلید کرتے ہو؟ اس نے کہا میں امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہوں. کیا کہنے لگا؟ میں امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہوں. بزرگوں نے کہا بات مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا کیسے حل ہو گیا؟ کہا تم اپنے آپ کو حنبلی فقہ کہتے ہو نا, میں حنبلی فقہ ہوں. ابن تیمیہ نے کہا ہاں. فرمایا امام احمد بن حنبل کے نزدیک حضور کی مزار کو چومنا جائز ہے. حضور کی مزار کو چومنا جائز ہے. ابن تیمیہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا امام یہ بات کر دے؟ انہوں نے کہا پٹری سے تو ہٹا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں, فرما کیسے نہیں ہو سکتا, امام احمد تو یہ بات رسول اللہ کے مزار کے لیے کہہ رہے ہیں. فرما امام احمد اتنے با ادب شخص تھے کہ یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں, امام شافعی کے شاگرد ہیں. کہ یہ اپنے استاد کا اتنا ادب کرتے تھے کہ جب امام شافعی اپنے پہنے ہوئے کپڑے اتار کر دیتے کہ اس کو دھو لے, تو امام احمد بن حنبل, غوث اعظم بھی ان کے مقلدوں میں سے ہیں, امام احمد بن حنبل امام شافعی کے جب کپڑوں کو دھوتے تھے. تو یہ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ علامہ عراقی ابن تیمیہ کو دلیل دے رہے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ رسول اللہ کا مزار کا ادب, امام احمد تو رسول اللہ کے مزار کی بات تو بہت بڑی ہے, وہ تو اپنے استاد کا ادب اتنا کرتے تھے کہ جب ان کا استاد اپنے میلے کپڑے, میلا لفظ بظاہر کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, اترے ہوئے کپڑے اتار کر دیتا, تو امام شافعی کے کپڑے جب امام احمد دھوتے تو اتنے مؤدب تھے کہ کپڑے دھونے کے ساتھ جس برتن میں دھوتے تھے تو ان کی غیرت کہتی تھی کہ یہ اس عالم کا جبہ ہے کہ جو صبح شام خدا کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا جسم اس سے لگا ہے, اس کا پسینہ اس سے لگا ہے, تو یہ جبے سے جو پانی نکلا ہے اس کو میں پھینک کیسے دوں. تو روایت میں آتا ہے امام عراقی نے ابن تیمیہ سے کہا کہ امام احمد اپنے استاد کی علمی قدر کی وجہ سے ان کے جبے سے دھلا ہوا پانی سارا پی جایا کرتے تھے, تو اس کو میں اپنے پیٹ میں اتاروں پی جایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ جو امام اپنے استاد کے صرف سنت کی خدمت کی وجہ سے اپنے استاد کا ادب اتنا کرے کہ اس کے کپڑے کا غسالہ بھی پی جائے, تو جس کی سنت کی وجہ سے اپنے استاد کا ادب کرے تو وہ صاحب سنت رسول اللہ کے مزار کا ادب کتنا کرتے ہیں. پھر اس میں آتا ہے آخری روایت یہ کہ ابن تیمیہ کہنے لگے کہ میرے امام نے بات کی ہے. کہاں. کہا یہ تو امام نے بڑی عجیب و غریب بات کر دی, یعنی اس نے تسلیم نہیں کیا اور اپنی غلطی پر, یعنی جس کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کو غلط کہہ دیا کہ یہ امام نے بات کی ہے تو میں اس سے متفق نہیں ہوں. یعنی آپ دیکھیے کہ شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو پھر اتنا سخت گمراہ کرتا ہے کہ جو نصیحت کر رہا ہے اس کو بھی پھر بندہ کافر کہہ رہا ہوتا ہے, اس کو بھی مشرک کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہے. کل انشاءاللہ العزیز میں زندگی رہی اسی موضوع کی دوسری اہم کڑی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آج تک نبی جو دنیا میں آئے ہیں ان کے ماننے والے کتنے بنے اور کامیاب کون رہا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمانی جذبات کو کس طرح پیش کیا, یہ اس آج ایک نیا موضوع ہم نے چھیڑا ہے, اس کی وہ دوسری کڑی ہو جائے گی. وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ کل میں اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں جوڑ دوں گا اس کو, تاکہ آپ کے ایمان صحابہ کے واقعات سے تازے ہو جائیں گے. آج جو یاد رکھنا ہے غور سن لیجئے میرے دوستو, یہ ہمارے میرے اور آپ کے ایمان کی بقا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اس کے بغیر نہ قرآن کا ترجمہ آپ سمجھ سکتے ہیں, نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, نہ قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں. اس لیے کہ اصل ہدایت یہی ہے, اسی کی ساری تفصیل قرآن کے اندر ہے. میں آخر میں جملے کہتا ہوں کہ ابلیس اس لیے راندہ درگاہ ہوا, ابلیس اس لیے خوار ہوا, شر ابلیس کو شر اور شیطان اس لیے کہا گیا کہ اس نے اللہ کے محبوبوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ظاہری شکل و صورت سے لگایا, اور اس نے اللہ کے محبوب بندے حضرت آدم کی ذاتی جو تعلق ہے رب کے ساتھ, جو ذاتی جوہر ہے, اس سے انکار فضیلت کیا جس سے وہ راندہ درگاہ ہوا. لہذا اب ہمیں چاہیے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، مثال کے طور پر یہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، اب اس میں اتنا مہنگا سنگ مرمر نہیں لگا جو ہمارے بنگلوں میں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جس قالین پہ بیٹھے ہیں، جس دری پر بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں اس سے مہنگا قالین ہے کہ نہیں مجھے بتائیے، ہے کہ نہیں مجھے بتائیے، ہے ٹھیک؟ ابھی جو پنکھا یہاں لگا ہوا ہے، اس سے مہنگا پنکھا، اس سے بلکہ آپ کے گھر میں اے سی بھی ہوگا، لیکن ہماری مسجد میں نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہ مسجد کی عمارت کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہیں. اگر ہم اپنے گھر کی ظاہری شکل و صورت کو اللہ کے گھر کی ظاہری شکل و صورت پر آزمائیں تو کام ابلیس والا ہو جائے گا، کام ابلیس والا ہوگا. مسجد چاہے بظاہر چھوٹی سے چھوٹی ہو، لیکن ہمارے کروڑ ہا بنگلے اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم اپنے گھر میں جو نماز پڑھیں اس کی وہ فضیلت نہیں جو فضیلت مسجد میں نماز پڑھنے کی ہے، یہ تو متفقہ اور مسلمہ مسئلہ ہے. تو مسجد ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بہت مختصر سے بھی ہو، 60 گز پر اگر مسجد بنی ہوئی ہے تو وہ 1000 گز کے 1000 ہا بنگلوں سے زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ اگر کوئی کہے میرا گھر مسجد سے افضل ہے، کہا کیوں؟ کہا مسجد میں پنکھے لگے 5000 روپے والے، میرے گھر میں لگے 50000 روپے والے. مسجد میں لگا ہوا ہے سنگ مرمر گویا کہ 200 روپے اسکوائر فٹ، میرے گھر میں لگا ہوا ہے 5000 روپے اسکوائر فٹ. مسجد کی جو رقبہ ہے وہ جناب 60 گز ہے، میرے گھر کا رقبہ جو ہے وہ 5000 گز کا ہے. تو یہ ظاہری شکل و صورت، اللہ کی اس نشانی کو ظاہری شکل و صورت میں جب اس قدر و قیمت کا اندازہ لگائے گا تو یہ کام ہو جائے گا ابلیس کا. جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا وہ کہے گا او احمق، یہ اللہ کا محبوب ادارہ ہے، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو اللہ جس سے محبت کرے اس کا اندازہ، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں لگایا جاتا، رب کے تعلق سے لگایا جاتا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے جس طرح ہمارا گھر اور ہماری مسجد برابر نہیں ہے، اسی طرح ہمارے ماں باپ کی قبریں اور داتا اور غوث آدم کی قبریں برابر نہیں ہیں. جس طرح گویا کہ آپ جس طرح کے مسجد اور ہمارا گھر میں مماثلت نہیں ہے فضیلت کے اعتبار سے، ظاہری شکل صورت ہونے کے اعتبار سے، بس اسی طرح نبیوں کا بشر ہونا اور ہمارا بشر ہونا بھی اس اعتبار سے کوئی مماثلت نہیں رکھتا. اس لیے کہ جو تعلق ان کا رب کے ساتھ ہے وہی ان کی اصلی فضیلت ہے، جس کی بنا پر بندہ ان کی عقیدت اور احترام میں سر جھکاتا ہے. نتیجہ یہ نکلا، پھر سے سن لیجئے، اللہ کی محبوب جگہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں لگایا جائے گا، بلکہ ان کی فضیلت اور ان کا تعلق جو ان کے رب کے ساتھ ہے اس کے ساتھ لگایا جائے گا. ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن ایک بہت بڑے طوفان سے ہمیں نکال سکتی ہے، بہت بڑے بھور سے ہمیں کنارے ساحل کی طرف لے جا سکتی ہے، ورنہ پھر حال ہمارا بہت برا ہو جائے گا، قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. لہذا یہ میں نے چند لاجیکل مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں جو حقیقت کے ساتھ موجود ہے. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ابلیس کی اس فکر سے محفوظ فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز میں اس موضوع کو تفصیل سے، یعنی ایک اس کی مزید نشست، اس کی ایک اور قسط کل کی درس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تعوذ کی آخری مرحلہ جو ہوگا وہ یہ کہ شیطان جو نظر بد دے کر یہ جنات انسان کے اندر جو آ جاتا ہے شیطان، اس کی کیا حقیقت ہے؟ زندگی نہیں رہے گی ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اگر بیٹھ گئے رمضان کے اندر تو شیطان کے حوالے سے جتنے اس کے معاملات ہیں تمام پر ہم تبادلہ خیال کر لیں، تاکہ ہمارا عقیدہ قرآن کیا کہتا ہے اس اعتبار سے مضبوط ہو جائیں، ہم اپنی اصلاح قرآن و سنت سے کر کے پھر دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو جائیں. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مرحمت فرمائے، جو پریشانی حال میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہیں ان کو قرض سے سبکدوشی نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے روزے، ہمارے تراویح، ہماری جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، ہمیں اپنی رضا کے لیے، اپنی محبت کے لیے عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے ان کی تعظیم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك يا رحم الراحمين.